عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، تو نتیجہ اس کی تباہی ہو، تو نتیجہ اس کی تباہی ہو۔ عقل پہ نفس کی جب حکومت ہو، عقل پہ نفس کی جب حکومت ہو، اس سے نکلے جو بھی گمراہی ہو، اس سے نکلے جو بھی گمراہی ہو۔ عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، قلب جب نفس کی گرفت میں ہو، قلب جب نفس کی گرفت میں ہو، تو فسادات کا یہ راہی ہو، تو فسادات کا یہ راہی ہو۔ عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، تو نتیجہ اس کی تباہی ہو۔ اس میں دنیا کی محبت ہو پھر، اس میں دنیا کی محبت ہو پھر، مال کی ہو جاہ کی اباہی ہو، مال کی ہو جاہ کی اباہی ہو۔ اس میں دنیا کی محبت ہو پھر، اس میں دنیا کی محبت ہو پھر، مال کی ہو جاہ کی اباہی ہو، مال کی ہو جاہ کی اباہی ہو۔ عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، نفس کا علاج سب کا علاج ہے شبیر، نفس کا علاج سب کا علاج ہے شبیر، دور اس سے ہی سب کی سیاہی ہو، دور اس سے ہی سب کی سیاہی ہو۔ عشق پہ فسق کی جب شاہی ہو، تو نتیجہ اس کی تباہی ہو۔
وہ یہ ہے کہ بعض حضرات صرف کچھ حصہ دین کا پڑھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، تو سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، یہی دین، حالانکہ دین پوری تفصیلی طور پر پڑھنا چاہیے۔ مثلا قرآن پاک کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سارے احادیث شریف کو، کسی بھی حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے، کسی بھی قرآن پاک کی آیت کی مخالفت نہ ہو جائے، کیونکہ میں جو بھی سوچ رہا ہوں وہ تب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ جو بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث شریف ہے کہ جب مطلب دل جو ہے نا وہ جب جسم کے اندر گوشت ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، تو کہیں گے اصل تو دل ہے، دل بادشاہ ہے, اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے, اس سے کوئی انکار نہیں. حدیث شریف اپنی جگہ پر درست ہے, البتہ ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اب دیکھو ابھی اس غزل میں کیا بتایا گیا, اگر دل پر نفس, اگر دل نفس کے تسلط میں چلا جائے تو پھر کہتے فسادات کا راہی ہو. یعنی اگر دل نفس سے اثر لے رہا ہو تو پھر تو ظاہر مطلب ہے کہ پھر فساد کی طرف ہی جائے گا نا. تو حدیث شریف کے مطابق سارا جسم میں فساد آ جائے گا, سمجھ میں آ رہی والی بات. اور اگر نفس درست ہو, یا نفس مطمئنہ ہو اور دل اس کی گرفت سے آزاد ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر سبحان اللہ دل ٹھیک ہوگا. تو فرمایا کہ جب دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث شریف اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اس خرابی کے نظام کو دیکھنا چاہیے کہ خرابی کس کو کہتے ہو, خرابی کہاں سے آتی ہے. آپ کو میں بات عرض کرتا ہوں, عقل اور دل اس کے دو طرف ہیں ابتدا میں ہی. قلب اور قلب کا مطلب بدلنا, اور عقل کا ایمان, ایمانی خبروں سے اثر لینا یا دنیا سے اثر لینا, دونوں سمتیں کھلی ہوئی ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. جبکہ نفس ایسا ہے جس کا صرف ایک رخ کھلا ہوا ہے ابتدا میں, اور وہ برائی کا ہے, نفس امارہ, ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے, وہ برائی کا ہے, نفس امارہ ہے. نفس امارہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نفس کی شر سے بچ نہیں سکتے, نفس کی شر سے بچ نہیں سکتے. اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے, محنت کرنے کے, محنت کے ساتھ بنانا ہے. اس لیے اللہ پاک نے بہت عجیب, یہ معجز کلام ہے, معجز کلام. معجز کلام اس کو کہتے ہیں جس کی طرح کوئی اور کلام ہو نہیں سکتا, سارے کلام اس سے عاجز ہو جائیں. ہاں جی, تو اب دیکھو صرف دو آیتیں ہیں لیکن اس میں اتنی بڑی حقیقت بیان کی کہ اس کا کوئی مطلب دوسرا مطلب دیا نہیں جا سکتا, اور اس سے سارے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا. اب پاک کر دیا, اس میں فاعلیت ہے, کوئی کام کرنا ہے اس میں, کام کرنا ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ بڑا بہادر ہوگا جس نے اس ڈسک کو اٹھا لیا, مطلب جو یہ بڑا پہلوان ہوگا جس نے اس ڈسک کو اٹھا لیا, تو اٹھانے میں فاعلیت ہے, ٹھیک ہے نا. تو قد افلح من زکاہا, اس پاک کرنے میں کیا ہے, فاعلیت ہے, یعنی محنت کرنی پڑے گی, اپنے ارادے سے, اپنے کوشش سے, اپنی ہمت سے یہ کام کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمت, کوشش اور وہ جو ہے وہ سی سب چیزیں لازمی ہو گئی. اور ساتھ دوسرے آئے تھے وقت خواب امن دستہ, یقیناً تباہ برباد ہو شخص جو جس نے اپنے نفس کو اپنے حال پہ چھوڑا, اس میں کچھ نہ کرنے کا ہے. اس میں یہ نہیں کہ جس نے اپنے نفس کو خراب کیا, یعنی یہ کہیں پر نہیں ہے. دستہ کا مطلب اس کو چھوڑ دیا, جس حالت میں بھی ہے اس کو چھوڑ دیا, تو اس میں کچھ نہ کرنا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ برائی خود بخود ہے اس میں, خیر اس میں لانا پڑے گا, برائی خود بخود اس میں, خیر اس میں لانا پڑے گا, اس کے لیے محنت ہے. جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ نفس اگر بنا ہے تو دل کا منہ بھی اس کی طرف کھلا ہے اور عقل کا منہ بھی اس کی طرف کھلا ہے. تو اگر نفس صحیح ہو گیا تو دل صحیح اثر لے گا, اور اگر نفس صحیح ہوگا تو عقل صحیح اثر لے گا. اس وجہ سے اصل محنت کس چیز کی ہوگی, نفس کی محنت ہوگی. لیکن ان دو کو ہم اگنور نہیں کریں گے, ان حدیث شریفہ کے مطابق اگنور نہیں کریں گے. لیکن اصل محنت کس چیز کی ہے, نفس کی ہے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا, اب چونکہ سب کو انپٹ ادھر سے مل رہی ہے لہذا اس کو ٹھیک کیے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم کہتے ہیں اصلاح, اصلاح کس کو کہیں گے, مثلا میں یہ ہے کہ جو صفائی کس کو کہتے ہیں آپ کو میں کیا اگر پوچھو کہ صفائی کس کو کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے صفائی آپ کہتے ہیں نا صفائی کر دی صفائی ہو گئی صفائی یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اس میں گند سارا دور ہو گیا میل دور ہو گیا یہی ہے نا صفائی تو اس طرح جو گند ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے صفائی میں اور تزکیہ میں رذائل کو دبانے پڑتے ہیں یا دور کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اب رذائل موجود ہے رذائل موجود ہے رذائل کے ساتھ ہی انسان پیدا ہوتا ہے رذائل کے پیدا ہونے پر انسان نہ معذور ہے اور نہ مطلب اس سے کوئی گرفت ہے کیونکہ یہ نظام ہے اس میں تو یہ چیز موجود ہے اب میرے جسم کے اندر ساری کی ساری گندگی ہے تو کیا مجھے اس پر عذاب ہوگا اللہ پاک نے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کے اندر سارے کے سارے گندگی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میرے جسم سے خون آتا ہے ناپاک نجس بول براز نجس پسینہ آتا ہے وہ بھی بدبو اور حتیٰ کہ سب سے پاک چیز جو ہے اس سے جو نکلتی ہے جسم سے وہ توک ہے اس سے زیادہ پاک چیز جسم سے کوئی اور نہیں نکل رہی ہے کیا اپنے توک کو کوئی چاٹتا ہے یا چاٹ سکتا ہے تو یہ ہمارے جسم کی عادت ہے لیکن اس پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر خون آ گیا اور اس سے میں نے اپنے جسم کو صاف نہیں کیا اس پر گرفت ہے اس پر گرفت ہے نماز خراب ہو جائے گی کپڑے خراب ہو جائیں گے اس طرح بول براز ہے اندر پڑا ہوئے کچھ مسئلہ نہیں آپ کی نماز بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جب باہر آ گیا صاف کرنا پڑے گا پھر اس پر فیصلہ ہوگا نجاست دور کرنی پڑے گی تو اس طریقے سے ہمارے اندر جو کچھ ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں لیکن جس سب اس سے کوئی عمل وجود میں آ گیا سمجھ میں آ گئی نا بات تو اس کو دور کرنا پڑے گا اس کو صاف کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اگر آپ ان سب چیزوں کا منہ بند رکھے باہر آنے ہی نہ دے پھر بھی کام ہو گیا اس کو دبانا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں دبانا کہتے ہیں کیوں اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ پاک نے خود فرمایا میں نے الہام کیا ہے اس نفس کو دو چیزیں اس کے فجور اور اس کا تقوی فجور اور تقوی سیملٹینیسلی اب اگر میں کہہ دوں کہ میں نے اس کمرے کے اندر نور اور اندھیرے کو ڈال دیا تو آپ کہیں گے کیسے ڈال دیا اگر نور ہوگا تو روشنی نہیں روشنی ہوگی تو نور نہیں اس کا مطلب اس میں دونوں کی کیپیبلٹی ہے لیکن اندھیرا فی الاصل ہے اور نور لایا جائے گا پورے کائنات کے اندر اندھیرا ہے پورے کائنات کے اندر اندھیرا ہے الا کہ کوئی سورج کی روشنی وہاں پہنچ رہی ہو یا ستارے کی روشنی وہاں پر پہنچ رہی ہو وہ جگہ روشن ہوں گے باقی سب جگہ پر اندھیرا ہوگا سورج ڈوب جائے تو اندھیرا کیا اندھیرا کوئی باہر سے لاتا ہے لیکن سورج کی طلوع ہونے سے روشنی آ جاتی ہے تو روشنی لانی پڑتی ہے اندھیرا خود بخود موجود ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں دونوں کی ہے کیپیبلٹی ہے کہ نور کی بھی گنجائش ہے اور اندھیرے کی بھی گنجائش ہے یہ دونوں چیزیں تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو دونوں کو الہام کیا گیا فجور اور اس کا تقوی تو تقوی نور ہے تقوی کیا ہے یہ نور ہے اور فجور کیا ہے یہ اندھیرا ہے اب اگر یہ فجور کو دور کرنا ہو تو نور کو لانا پڑے گا فجور کو اگر دور کرنا ہو تو نور کو لانا پڑے گا تو فجور کو دور کرنا ہی نور ہے اندھیروں کو دور کر لو تو دور ہو گیا نا. مثال کے طور پر دیکھو یہ سورج موجود ہے, میں لائٹس آف کر لوں یہاں پر بالکل گپ اندھیرا ہو جائے گا, اندھیرا ہے نا. اب میں یوں کر لوں کرٹن کو میں اس طرف کر لوں, راستہ رکا ہوا تھا اس کے لیے, اب روشنی اس میں آ گئی تو بس نور ہو گیا, روشنی ہو گئی. یہ بات ہے نا. تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ جو جس کو کہتے فجور ان کو نہ ہونے دیں تو یہ تقویٰ ہے. اگر فجور کو نہ ہونے دے تو یہ تقویٰ ہے. مثلا میرے اندر بڑی خواہش ہے کہ میں جھوٹ بولوں, مجھے اس پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی جب تک میں جھوٹ نہ بولوں. جب تک میں جھوٹ نہ بولوں سکے تو مجھے اس پر کوئی سزا نہیں دی بلکہ اجر دیا جائے گا, کیونکہ میں نے جھوٹ کا راستہ بند کر دیا. اور جھوٹ کا راستہ بند کرنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جھوٹ کا راستہ بند کرنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس لیے مجھے اکثر یہ نوجوان میرے پاس آتے ہیں, اپنے اپنے مسائل لے کے آتے ہیں, یہ نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. میں ان سے کہتا ہوں سبحان اللہ, اس وقت آپ ماشاءاللہ نہیں کیونکہ مشین پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ نے آپ کو بچا دیجیے اور نیکیاں کما دیجیے. ہاں جی, اپنے آپ نے آپ کو بچا دیجیے, نیکیاں کما دیجیے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ اگر سامنے کوئی غیر محرم آ جائے اچانک تو پہلی نظر معاف کی گئی, لیکن اس کو برقرار رکھنا معاف نہیں ہے. پہلی نظر پڑ گئی, پتہ چل گیا کہ محرم ہے, بس فوراً روک دو, روک دو, اس سے اپنے چہرے کو موڑو. یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. اور اس تقویٰ پر آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ پاک ایک ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس سے وہ ایمان کی حلاوت کو دنیا میں ہی محسوس کر لیں گے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس نے ایک گناہ کو ہونے نہیں دیا, ایک گناہ کو ہونے نہیں دیا. تو اب یہ موقع زیادہ کس کو ملیں گے؟ نوجوانوں کو ملیں گے, جس کی آنکھیں ہوں ان کو ملیں گے. جو اندھا ہوگا وہ محفوظ ہے لیکن معذور بھی نہیں, یعنی اس کو اس پر اجر تو نہیں مل رہا نا, بس ٹھیک ہے جو محفوظ ہے, گناہ اس کا ہو نہیں رہا. اور نوجوان جو دیکھنے والے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, خطرے میں ہے, لیکن اجر بھی اس کو مل سکتا ہے. نو رسک نو گین, نو رسک نو گین. جس کو رسک ہے اس کو ملے گا. تو یہ نام یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب یہ بات ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ نفس ہی سارا مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے سے سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کچھ حکمت عملی بنانی پڑے گی نا. تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو دل ہے نا اس کا تو دونوں طرف کھلے ہوئے ہیں, یعنی خیر کی طرف بھی شر کی طرف بھی دونوں طرف کھلے ہوئے ہیں, اور عقل کا بھی, ایمانی خبروں اور دنیائی خبریں دونوں طرف اس کے کھلے ہوئے ہیں. نفس کا ابتدا میں صرف ایک طرف, اس لیے اصلاح کہاں سے ہوگی؟ نفس کی طرف سے نہیں ہوگی. اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ان دو میں سے کسی سے ہوگی. ابتدا کیوں ہو جائے کہ اس کا نفس کا جو ہے نا پہلا حصہ جو ہے نا وہ تو کیا برائی کی طرف ہے نا, وہ تو شر کی طرف ہے, لہذا اس کے تو خیر کی توقع نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے جس کو کہتے کنٹرول کرنا پڑے گا. تو ایک طریقہ عقل کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ہے کہ آدمی کنوینس ہو جائے کہ مجھے میری نفس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور آدمی اس کو سمجھ جائے کہ میری نفس کی اصلاح اگر نہیں ہوئی تو مجھے یہ مسائل بھگتنے پڑیں گے. جیسے کسی کو ٹی بی ہے تو جب وہ کنوینس ہو جاتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے, لہٰذا ٹی بی کا علاج کرنے کے لیے وہ تمام مشکلات برداشت کرتے ہیں, اور مشکلات اچھی خاصی مشکلات ہوتی ہے. وہ جو دوائی کھاتے ہیں وہ روزانہ روتے ہیں، نہیں گائی جا رہی. ڈاکٹر کہتے ہیں مرنا ہے زندہ رہنا ہے لیکن گانا ہے. اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو مسئلہ ریزسٹنس کی طرف جا سکتا ہے اور معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، گانا پڑے گا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کا عقل کے ذریعے سے کنوینس ہو جائے کہ میں نے کام کرنا ہے، اور ول پاور کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ اپنی نفس کا علاج شروع کروائے، ول پاور کے ساتھ کسی شیخ کامل کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، ول پاور کے ساتھ پھر اس کی باتیں مانے، سنے اور مانے، تو اس کی اصلاح شروع ہو جائے گی، اس کی اصلاح شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ دل کو اللہ کی محبت کے مین روڈ کے اوپر ڈال دو، ہاں جی، اور اللہ کی محبت میں اتنا مست ہو جائے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو قربانی کا فیصلہ تو کرے گا دل، لیکن کرنی پڑے گی نفس کو. ہاں جی، تو یہ نفس کو دبائے گا. وقتی طور پر دل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نفس کو دبا سکتا ہے، لیکن سسٹین نہیں کر سکتا. نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وقتی طور پر کی بات نہیں ہوتی، یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونا پڑتا ہے اس کو پورا. ہمارے ساتھ حج میں دو حضرات تھے، ایک دونوں 80 سال کے بوڑھے تھے، اور غالباً دونوں کا تعلق ہزارہ سے تھا. ایک بہت موٹا تھا کہ وہ صحیح طور پہ چل کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ ایک بہت پتلا تھا اور بہت زبردست طریقے سے چست، ایسا طواف کرتا تھا کہ آدمی اعلان ہو جاتا. ہاں جی، تو ہم ہنستے تھے کہ میں نے کہا کہ یہ بوڑھا جو موٹا ہے یہ اس کو کبھی پکڑ نہیں سکتا، لیکن اس میں طاقت اتنی تھی کہ اگر ایک دفعہ پکڑ لے تو پھر اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکتا. دوسرے بوڑھے سے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا. دل کی بات اور نفس کی بات ایسی ہے. ہاں جی، دونوں کی اپنی اپنی صلاحیت ہے. لہذا دل کیا کرتا ہے، وقتی طور پر اس کو دبا لیتا ہے. جیسے لوہا گرم ہو جاتا ہے، اب لوہا گرم ہو سے آپ کوئی چیز بھی بنا سکتے ہیں. اس وقت آپ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس سے جو چیز بنانا چاہتے ہو تو بناؤ. تو یہ اس کو سلوک کہتے ہیں، مطلب نفس کا سلوک طے کرنا کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نفس کو مجبور کر لے کہ آپ جو ہے نا یہ کام کرے. تو اگر اس وقت سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو چینج آ جائے گا. چینج کیسے آئے گا، جیسے مثال کے طور پر میں نے لوہا گرم کیا ہے، اب میں نے اس کو اس طرح موڑ لیا اور ٹنڈا ہو گیا، تو اب اس طرح ہی رہے گا. جی، اب اس طرح ہی رہے گا، میرے اس کے اندر اب تبدیلی نہیں آئی. لیکن اگر میں نے اس کو، مطلب جس کو کہتا ہے، اس طرح نہیں کیا، دیر لگائی اور یہ ٹنڈا ہو گیا، تو پھر اس کو میں موڑ نہیں سکتا، اس طرح پھر مجھے اس کو گرم کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دل کے ذریعے سے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ جذب کہلاتا ہے، یہ جذب کہلاتا ہے. اس کے لیے اپنے طور طریقے ہیں، بزرگوں نے بنائے ہوئے ہیں، مراقبات ہے، ذکر اذکار ہے، ان کو فائلات کہتے ہیں. فائلات یعنی زبردستی کوئی کام کروانے والی چیزیں، فائلات. اور پھر جس وقت فائلات کے ذریعے سے نفس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو موڑنے کا جو نظام ہے ان کو مجاہدات کہتے ہیں. جو موڑنے کا نظام ہے کہ اس کو جب موڑا جاتا ہے نا، نفس چیختا ہے اور یہ کوئی بات نہیں، کرنا پڑے گا. ہاں جی، تو یہ مجاہدات. تو فائلات سے پریپریشن ہوتی ہے زمین، یعنی مطلب ہے کہ اس پہ بعد میں کام کر سکتے آدمی، اور مجاہدات سے ماشاءاللہ وجود میں آتے ہوئے تبدیلی. اور وہ کیا ہے، نفس کا سب سے بڑا کریکشن اس کا نہ ماننا ہے. کیوں؟ اس کے اندر اللہ پاک نے زبردست صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ اس کو یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا یعنی اس کی بات مانتے ہیں تو یہ مزید شیئر ہوتا ہے اور آپ کے اوپر حکومت کرتا ہے. اور جس وقت آپ اس کی نہیں مانتی تو توڑے پہ کنات کر لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی گزارے ہیں, کیا کریں کیا کریں, بس ٹھیک اسی پر گزارا ہے. کیا خیال ہے یہ جو مالدار لوگ ہیں جن کے یہاں اے سیز اور گاڑیاں اور خدمت کرنے والے اور سارے چیزیں موجود ہیں, ان کی حالت دیکھو, اور جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی حالت دیکھو. ہاں جی کیا خیال ہے وہ جو مالدار لوگ ہیں وہ راحت میں ہیں؟ وہ مزید کے طلب میں اپنے آپ کو اس چکر میں ڈالتے ہیں, حل من مزید وہ چیز چلتی رہتی ہے اور کبھی بھی یہ آرام سے نہیں رہتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو اس کو خواہش ہوتی کہ مجھے پاس سونے کی دوسری وادی بھی ہو. ہم گاؤں میں رہتے تھے, کچے گھر میں رہتے تھے, مٹی والے گھر میں رہتے تھے اور بڑے خوش تھے, کیچڑ بھی ہوتا تھا, ساری چیزیں مطلب ہوتی تھی جو گاؤں کے جیسے مطلب طریقے کار ہے اس کے مطابق, بینس بھی کبھی ہوتی تھی. ہاں جی یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر تھی. ہم آ گئے دفتر میں, ملازمت ہو گئی, بنگلہ مل گیا, اب سب بہن بھائی ساتھ آ گئے. تو میں اور بھائی, چھوٹا بھائی میرا, وہ جا رہے تھے شب جمعہ, تو راستے میں یہ ویسٹیج ٹو ہے تو اچھے اچھے بنگلے موجود ہیں, تو ایک ایک بنگلے کو دیکھتے ہیں, یہ اچھا بنگلہ ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, راستہ پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب دیکھو بنگلے میں آ کر بنگلوں کی کمپیریزن شروع ہو گئی, جب ادھر تھے تو بنگلوں کی کوئی کمپیریزن نہیں تھی, اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو نفس کو جتنا دو گے مزید مانگے گا, اور مزید جو مانگے گا وہ کیا ہوگا, اس کے چونکہ ڈیمانڈ بڑھتا جاتا ہے لہذا ٹینشن بھی ساتھ بڑھتی جاتی ہے, ٹینشن بھی ساتھ بڑھتی جاتی ہے, اس کے حساب سے ٹینشن بڑھتی ہے. تو یہ نفس کی بہت ساری کارگزاری ہے, اور جب اس کو آپ کنٹرول کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ایڈجسٹ کرتا ہے. وہ کوئی ملازم تھا کسی کا, اس نے کہا کہ ملازم کو کہا, میں ملازم سیٹھ سے کہا, سیٹھ صاحب میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ. تو اس نے کہا ورنہ کیا کروں گا, انہوں نے کہا پھر اسی پہ گزارا کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ نفس ایسے ہی دھمکی دیتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ماننا, کر لو گے کچھ کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, بس یہ اس کا مجاہدہ. تو اگر آپ اس کو مجاہدے پہ ڈال لے تو یہ مجاہدہ برداشت بھی کر لیتا ہے, مجاہدے سے ٹیک بھی ہو جاتا ہے. مجاہدے کروائے گئے ہیں, مجاہدوں سے تبدیلی آئی ہیں. جنہیں بغداد رحمۃ اللہ کے پاس وقت کا گورنر آیا, جو گورنر سے اس نے استعفیٰ دیا تھا, حضرت وہ دولت مجھے دے دے جو آپ کے پاس ہے. فرمایا بھائی بات سنو, اس کے لیے تو مجاہدہ ہے, تو آپ مالی مجاہدہ تو کر نہیں سکتے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اتنی ساری دولت لاؤ تو تمہارے لیے, تو وہ تو تم کر نہیں سکتے ہو اب. تو چلو ٹھیک ہے, پھر دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ تم جہاں پر گورنر رہے ہو نا, وہاں پر ایک سال کے لیے سبزی بیچو. اب گورنر صاحب سبزی بیچیں گے تو کیسے لگے گا, ایک سال سبزی اسے بکوائی, پھر آگے امتحان لے لیا, نہیں نہیں ابھی پورا نہیں, اب ایک سال اور بیچو. تین سال جب ہو گئے پھر پوچھا اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, انہوں نے کہا سب سے بڑا کمینہ. السلام علیکم, جی جی ڈیئر ڈیئر, السلام علیکم, سب سے بڑے گا. پھر میں ماشاء اللہ بات ہو گئی, پھر ان کو ذکر اذکار دے دیا اور ماشاءاللہ اجازت خلافت دے دی. یہ تھے حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ, جن کا نام جنید احمد صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے, جنید شبلی. جنید شبلی اکثر لوگ کہتے ہیں جنید شبلی. یہ وہ صاحب تھے جو پہلے گورنر تھے, پھر بعد میں اتنے بڑے بزرگ بن گئے. لیکن بزرگ کیسے بنے؟ محل میں بیٹھ کے بنے, مجاہدہ کر. تو یہ مجاہدے سے نفس ٹھیک ہوتا ہے. ہاں جی, البتہ مجاہدہ انسان اپنی مرضی سے جب کرتے تو مجاہدہ نہیں رہتا, مجاہدہ ہمیشہ دوسرے کی مرضی سے ہوتا ہے, کیونکہ نفس اس میں راستہ نکال لیتا ہے جب اپنی مرضی سے کرتا ہے. ہاں جی, تو اس وجہ سے اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے, کسی شیخ کی مرضی سے کرنا چاہیے, اس کو اپنے احوال بتانے چاہیے, اس کے مطابق جب بات ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ نفس کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رذائل کو دور کرنا بنیادی کام ہے. قد افلح من زکاہا میں یہ پیغام ہے, اور اس سے بنتے مقامات مثلا حرص, یہ ایک رذیلہ ہے. اب یہ جو حرص ہے اس کو جب دور کیا جاتا ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں, وہ مقام قناعت ہے. اب رذیلہ مثال کے طور پر 50% دور ہو گیا تو 50% قناعت کا مقام حاصل ہو گیا نا. تو اب دو صورتیں ہیں, ایک شخص مقام کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے 50% قناعت کا مقام حاصل ہو, دوسرا کہتا ہے ابھی 50% رذیلہ باقی ہے. بتاؤ اصلاح کس کی ہوگی؟ جس کی نظر اس پر ہے کہ میں 50% رذیلہ بھی باقی ہے. کیا خیال ہے جب بیماری کا انسان علاج کرتے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کس چیز پہ نظر ہوتی ہے؟ بیماری پہ ہوتی ہے, صحت پہ ہوتی ہے. بھائی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹر تسلی بھی دے, بھائی آپ ٹھیک ہو گئے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ رہ تو نہیں ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے, اور دین کے معاملے میں انسان بڑا بودا بن جاتا ہے. تو اگر کسی کو مقامات پر نظر ہو تو نقصان میں چلا جاتا ہے, کسی کو اگر رذائل پر نظر ہو تو فائدہ ہو جاتا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ شیخ کو مقامات پر نظر رکھنی چاہیے مرید کی, اور مرید کو اپنی رذائل پر نظر رکھنی چاہیے. ہاں جی, تو دونوں کا ماشاءاللہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. مقامات سے انکار نہیں, لیکن اس پہ نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو حاصل کرنے کی ترتیب یہ ہے, رذائل دور ہو جائیں, رذائل دور ہو جائیں. تو رذائل دور ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا, ہر چیز کا اپنا اپنا مجاہدہ ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے. اس کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے, رابطہ. اپنے رذائل اس کو بتانے ہوتے ہیں, اپنے مقامات نہیں بتانے ہوتے, ٹھیک ہے نا. مقامات کو تو ان کو نظر ہے نا. وہ مجھے حضرت مخبند بابا جی رحمۃ اللہ فرمایا, اپنے مشائخ کے سامنے سعید نہیں بننا چاہ, اپنے مشائخ کے سامنے سعید نہیں بننا, ان کو پتہ ہے. بات صحیح ہے, اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ہاں جی, تو اپنے شیخ کو اپنے مقامات نہیں بتانے, کیا بتانے؟ اپنے رذائل بتانے ہیں, پھر آپ کو علاج بتائے گا. حضرت تانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تربیت السالک, اس میں حضرت نے کیا کیا ہے, باقاعدہ ہر صفحے پر حال, جو انسان اپنا حال بتاتا ہے, ہاں حال بتا کے حضرت فرماتے تحقیق, یعنی اس کا طریقہ یہ ہے علاج کا, اور یہ اور وہ سارا اسی طریقے سے سارے مضامین چل رہے ہیں. حال اور تحقیق, حال اور تحقیق, حال اور تحقیق. اور اپنے مریدوں کے لیے ان کا ارشاد تھا کہ خط بھیجو تو خط کے درمیانی ایک لائن بھیجو, ادھر اپنے نمبر وار سوالات اپنے احوال بھیجو, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, اور ادھر سائڈ پر حضرت نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, چار کے ساتھ جوابات دیتے ہیں. ون ٹو ون کرسپونڈنٹ سے ماشاءاللہ بات ہو جاتی, تو بات سمجھ میں آ جاتی. ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام ہو رہا تھا. آج کل اپنے شیخ کو مقامات بتائے جاتے ہیں، اچھی خوابیں بتائی جاتی ہیں، ہاں جی، اور یہ ہو گیا فلاں نے میرے اتنا احترام کیا، میں فلاں جگہ چلا گیا تو یا خدا کے بندے اس کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو کہو کہ میرے آنکھیں بھی ٹھیک ہے، میرے کان بھی ٹھیک ہے، میری زبان بھی ٹھیک ہے، میرے یہ بھی ٹھیک ہے، میرے وہ بھی ٹھیک ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. کسی ناخن میں تکلیف ہو تو صرف وہی بتاتا ہے میرے ناخن میں درد ہے، اور کچھ نہیں بتاتا. بس یہی کام مشائخ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ جو غلط ہے وہ بتاؤ، جو ٹھیک ہے اس کے اوپر چھوڑو، جو ٹھیک ہے اس کے اوپر چھوڑو. اور ٹھیک اور غلط کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ رائے و علیلن علیلن عربی کا مشہور سینگ ہے کہ جو بیمار ہے اس کا جو قول ہے وہ بھی رائے جو ہے نا وہ بھی بیمار ہے. کیوں؟ سانپ کا کاٹا ہوا شخص وہ کڑوی چیز کو میٹھا محسوس کرتا ہے، اور یلکان کا بیمار میٹھی چیز کو بھی کڑوا محسوس کرتا ہے. ہاں جی، تو اب دیکھو کیا اس کی بات پہ عمل کروں؟ تو نہیں. رائے علیل علیل، جو بیمار ہے اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو صحت مند ہے اس کی رائے کی حیثیت ہے. جس کی سینسر صحیح کام کر رہے ہیں، جس کے سینسر صحیح کام کر رہے ہیں وہی بات صحیح کر سکتا ہے، ورنہ پھر یہ ایک غلط میٹر سے آپ کیا ریڈنگ کریں گے؟
لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو 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 اللهم صل على سيدنا محمد حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهوال والادواء نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جار السوء في دار المقام في النجاة البادية عمل وغلبة العدو وشمات الأعداء من الجوع فإن بئس الضجيع من الخيانة فبئست البنات والناجاة على أعقابنا ونفتنا عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء ومن ساعة السوء من صاحب السوء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا الله مارد بك أنت الجوع جاهز أجدت الكفور فرما وجنا جاهز أجدت مارد الكفار فرما يا الله مستجاب الدعوات بنا جن دعاؤں کے لیے کہا سوچے تو کرن سب دعا قبول فرما اللہ من سلکم خیر ما سلکم نبد کو نبی کو حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبد کو نبی کو حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین